ان الذین یشترون بعہد اللہ، کچھ اور لوگ اہل کتاب ہی میں سے، لیکن اللہ زینہ کہہ کے صرف انہی کو مخاطب نہیں، ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں اگر ایسا کریں. فرمایا وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو. کون سا عہد تھا؟ اللہ نے ہر نبی سے ایک عہد لیا تھا اور انہوں نے آگے اپنی امتوں سے لیا تھا کہ تمہارے پاس جب ایک رسول آئے تو تم اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس پر ایمان لانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہود نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کو بیچ ڈالا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض، یعنی دنیاوی حقیر فائدوں کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہ کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا. ولا یزکیہم، ان کو پاک نہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر تھوڑا فائدہ اٹھانا، کہاں؟ جیسے کاروبار تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں. حضرت عبداللہ بن نبی اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا، مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی لیکن میں تمہیں سستا دے رہا ہوں، حالانکہ اس کو ملتی نہیں تھی، یہ بات جھوٹ تھی. تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھا کر تھوڑے پیسے، تھوڑے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے گا، ان سے بات نہ کرے گا، ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، انہیں پاک نہ کرے گا. کتنی سخت سزا ہے. اور آج ہم اپنی مارکیٹس میں دیکھیں کہ یہ ہنر کتنا عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان سے حق چھینا، یعنی اس کا حق نہیں تھا، قسم کھا کے اپنا حق بنا لیا اس کو، مثلاً کسی مقدمے میں جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی گواہیاں لا کے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کی تھی نہیں، ایسے ہی ہتھیار لی، جسے آج کل ہوتا ہے ایک پلاٹ ایک دفعہ بکتا ہے، وہ ابھی بک نہیں چکتا کہ وہ ایک اور دفعہ بک چکا ہوتا ہے کسی اور کے آگے، پھر وہ کسی اور کے آگے، حالانکہ کوئی بھی ان میں سے اصل مالک نہیں ہوتا. ایسے کئی ایک واقعات آپ نے سنے ہوں گے. تو جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں کھا کر اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا حق مار جائے تو فرمایا فقد اوجب اللہ له النار، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی. وحرم علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام کر دی. فقال له رجل، ایک شخص نے کہا ان کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ، اگرچہ چھوٹی سی چیز ہو. فرمایا و ان کان قدیبا من اراک، ہاں خا پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. مسواک، یہ مسواک جو تھا نا، پیلو کی شاخ ہوتی، پیلو کی شاخ، ایک مسواک، ایک ٹوتھ برش جتنی چیز اگر کوئی کسی کی جھوٹی قسم کھا کے اپنی کر لیتا ہے. ویسے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے کہا یہ میری، دوسرے نے کہا میری. اب فیصلے کے لیے کیا ہوا کہ جو دعویٰ کرے اس کو گواہ لانے پڑتے ہیں، اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو دوسرے سے قسم اٹھوائی جاتی. مثلاً ایک شخص اصل مالک تھا، مثلاً اے اس پین کا مالک تھا، اس نے یہ پین بی کے ہاتھ میں دیکھا. بی کہتا ہے چونکہ میرے ہاتھ میں اس لیے میرا ہے. اے کہتا ہے نہیں، میں نے اس کو خریدا تھا. اب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، معاملہ عدالت میں جائے گا. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ پین میرا ہے، اسے چاہیے کہ گواہ لائے، تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا. اب اگر اے کہتا ہے کہ میرا پین ہے مگر گواہ نہیں ہے کوئی اس کا، تو اب کیا ہوگا؟ بی کو کہا جائے گا تم قسم کھاؤ کہ تمہارا ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پین اس کو مل جائے گا، خاص اصل مالک اے ہی کیوں نہ تھا. اب یہ جو بی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا پین اپنا بنوا لیا جو اصل میں تھا نہیں اس کا، اس نے اصل میں کیا کیا؟ اتنا بڑا جرم کیا. اپنے اوپر آگ کو واجب کر لیا، جنت حرام کر لی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، تن جتنی چیز مثلا یہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ہم نے عہد کیا ہوا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تجھ سے ڈریں گے. انہوں نے بیچ ڈالا، اللہ کی اطاعت نہ کی. وہ ایمان مر قسمیں کھا لی، کس لیے؟ سمنن کلیلہ کے بدلے. سزا کیا ہے؟ اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ بات نہ کرے گا، ایسے جھوٹے لوگوں سے جو اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولیں، جھوٹی قسم کھائیں. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، سزا دے کے پاک بھی نہ کرے گا کہ کسی وقت جنت میں پہنچا دے جب ان کا جرم دھل جائے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن چھوٹی سی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کسی عدالت میں چلے جائیں، بے شمار جھگڑے، اور کئی تو بہت سے تو خود ساختہ. جھوٹی گواہیاں دینے والے کتنے مل جائیں گے آپ کو، جھوٹی قسمیں کھانے والے کتنے. جھوٹ تو کوئی برائی رہا ہی نہیں. اچھا، یہاں یہود کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ان کی کتابوں میں تھی، ان کو معلوم تھا، انہوں نے اپنے نبیوں سے عہد بھی کر رکھا تھا اور پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم آنے والے نبی کی مدد کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے. پھر جب نبی آ گیا تو اس کو پہچان بھی گئے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ دنیاوی مفادات کو ترجیح دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کی حقیقت کو چھپا دیا. اہل عرب جب ان سے آ کے پوچھتے تھے کیا آپ سچے نبی ہیں، کہتے تھے نہیں، یہ من گھڑت ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا. یہ پیچھے آپ نے پڑھا نا، وہ تکتمون الحق کا، اور تم حق چھپا جاتے ہو. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو نبیوں کے تھرو تھا، کیا عہد تھا؟ کہ جب کوئی نبی آئے گا، آخری نبی، تو تم ضرور اس کی مدد کرنا. تو اس عہد کو انہوں نے پس پشت ڈالا اور لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے. تو یہ آیت دو معنی ہے اس کے، ایک دنیاوی تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسمیں اللہ کا نام لے کر ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور دوسری یہود کے کانٹیکسٹ میں یہود کے کردار کو واضح کیا جا رہا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا. یہ جو بات ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، یہاں تو ایک صفت بتائی گئی نا، یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، لیکن احادیث سے کچھ اور لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے جن کے بارے میں جاننا فائدے سے خالی نہ ہوگا. ہم سب کو جاننا چاہیے کون، تو ذرا غور سے سنیں کہ کون لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں. مسند احمد کی روایت، ماں باپ سے بیزار اور بے رغبت ہونے والی لڑکی. جی ہاں، ماں باپ سے بیزار اور بے رغبت ہونے والی لڑکی، اس کی طرف بھی اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. اور اپنی اولاد سے بیزار ہونے والا باپ جو اولاد کے حقوق نہ دے، اپنی ہی اولاد ہو لیکن صرف جنم دینے کا پتہ ہے، اس کے بعد نہ ان کے لیے کمانے کا، نہ ان کی ضروریات پورا کرنے کا، نہ کسی طرح کا کوئی خیال رکھنے کا، کہ ان سے بیزار ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی عورت کیوں پس رہی ہے، کیونکہ بہت سے مرد صرف اولاد پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، آگے پالنے پوسنے کے اور بوجھ اٹھانے کے نہیں. یہ بہت بڑا کرائم ہے جس کے لیے اتنی سخت سزا سنائی گئی کہ عورت اکیلی ہے، سنگل پیرنٹ کے طور پہ بچے پال رہی ہے اور مرد کو پرواہ ہی نہیں، وہ جا کے کہیں اور رنگ رلیاں کر رہا ہے، کہیں اور عیاشی کر رہا ہے. کئی کیسز میں آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت سے شادی ہوئی، بچے ہوئے، ان کو دیکھ بھال کر رہا تھا کہ یکا یک بیچ میں کوئی اور عورت پسند آ گئی، اس کی طرف ایسا مائل ہوا کہ بچے بھی بھول گئے، بیوی بھی بھول گئی، سب ان کے خرچ، ان کی ذمہ داری، سب کچھ، اور ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، ان سے بیزاری دکھاتا ہے. اس کی سزا ہے یہ. قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہ کرے گا. اور انہیں پاک نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان معصوم جانوں کا کیا قصور تھا جن کو اس نے اذیت میں چھوڑ دیا، اس عورت کا کیا قصور تھا جس پہ سارا بوجھ ڈال کے چھوڑ دیا. ایسی مزریبل کنڈیشن آپ نے کئی گھرانوں کی دیکھی ہوگی کہ جس میں باپ اپنی اولاد اور بیوی سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور کون، اور قوم کے احسان کا انکار کرنے والے شخص کا بھی ذکر آیا ہے. یعنی کسی گروہ کا احسان ہو آپ پر اور پھر انسان ان سے بے نیاز ہو جائے. مثلا یہ کیسے، ایک شخص جو کسی فیملی نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو پالا، پڑھایا، لکھایا، اس کے نام جائیداد لگائی، جب وہ بڑا ہوا سب کو چھوڑ کے فرار ہو گیا، پلٹ کے پوچھا نہیں، احسان ہی نہیں مانا. یہ مثال کے طور پہ، کوئی اور بھی اس طرح کی مثال ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، کبھی آپ نے ایسی کہانی سنی ہوگی، میری ایک شاگرد تھی، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، کسی دوسرے ملک میں تھی، وہیں کا بچہ گود لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنا جو شوہر تھا وہ کسی اور عورت میں انوالو ہو گیا، اس بچے کو پالا، اس کو سنبھالا، اس کو پڑھایا، اس کو ہر طرح کی سہولت دی. جب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، تو کہنے لگا کہ میں تو اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. شوہر پہلے ہی جا چکا ہے، یہ ایک بچہ تھا، یہ بھی چلا گیا، تنہا بیمار عورت رہتی ہے. کیا ایسے مظلوم کی کوئی حق رسی نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی حق دلوانے والا اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر دنیا میں تو بہت سے ایسے لوگ ایسے ظلم و ستم کا شکار ہو کر کڑتے رہتے ہیں. آخرت میں اللہ تعالی خود انتقام لیں گے ایسے ظالموں سے. ترمذی کی روایت میں ان تین اشخاص کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، اکٹھے سفر کر رہے ہیں، پانی ہے، دوسرے کو پیاس لگی ہے، اس کا ختم ہو گیا، اب وہ نہیں دے رہا. اب یہ مسافر کی بات ہے، یہ نہیں کہ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اپنا پانی اس لیے نہیں خرید رہے کہ اس پہ پیسے لگتے ہیں، تو کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا. یا جیسے یہاں کچھ لوگ اپنا لاتے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنا، کون بوجھ اٹھائے، کون تکلیف کرے، تو پھر دوسروں پہ، دوسروں کے اس چیز پر نظر رکھی، تو یہ اس میں نہیں آتا. یہ ایسی جگہ کی بات ہے کہ جہاں ایک شخص کے پاس ہے نہیں، اور دوسرا، اب یہاں تو حال یہ ہے کہ کئی دفعہ میرے گلاس میں سے کوئی پانی پی کے چلا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون پی گیا. ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ اگر لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو معلوم نہیں اور کس کے ساتھ کرتے ہوں گے، بغیر اجازت لوگوں کی چیزیں اٹھا رہے ہوں گے. یہ ایک بد اخلاقی میں چیز شامل ہوتی، کسی کی بھی چیز، خواہ آپ کے بہن بھائی کی کیوں نہ ہو، اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے تھوڑا پوچھ لینا چاہیے کہ میں آپ کی چیز استعمال کر سکتا ہوں، ایک اخلاقی فرض ہے. اور یہیں سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں میں جب اس طرح کا اخلاق ڈیولپ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی چیزوں کو بغیر اجازت ضائع کر کے توڑ پھوڑ پھینک، پھر یہی کیریکٹر بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے علاوہ دوسروں کے مال پہ نظر، اس سے چھینا جھپٹی، اور ہر ایک کی چیز کو اپنی چیز سمجھ لینا، اس سے پھر معاشرے کے اندر بد نظمی اور بد امنی آتی ہے. پھر دوسرا وہ جو اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے. اثر کے بعد کا وقت خاص طور پر اس لیے کہ صبح تو اس کو پتا ہے ابھی بڑا دن ہے، وقت بک جائے گا، لیکن اثر کے وقت دیکھتا ہے اب اندھیرا ہونے والا، گھر جانا ہے، جلدی جلدی بیچو، اور جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیتا ہے. تیسرا، امام کی بیعت کر کے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہیں کرتا. جیسے ایک ملک کا یا ایک حکومت میں کوئی شخص جیسے امام ہے یا ایک لیڈر ہے اور کچھ لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کو مال دے گا، پھر اگر وہ کسی وجہ سے پیسے پرووائڈ نہیں کر سکا تو وہ کیا کرے، اس کی بیعت کا انکار کر دے، حالانکہ وہ حق پر امام ہو. مسند احمد کی روایت ہے کہ کن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر. ایک شخص محتاج ہے لیکن کسی سے چیز لیتا نہیں، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتا بیٹھے، کبھی بھول کے کسی پہ احسان کر کے پھر جتائے، میں نے تجھ کو یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بل دیتا ہے، یلونا موڑنا بل دینا، جیسے رائنا کو رائنا کہہ دینا، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا بولا. کتاب اللہ پڑھنے کے انداز میں دوسری چیزیں بھی اس طرح پڑھنا کہ لوگ سمجھے یہ بھی قرآن ہے. یہ تحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ کتاب میں سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو جس طرح آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے گا کے، ایک طرح سے گائیکی میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزوں کو ساتھ اسی لہجے، ٹون اور گائیکی میں پڑھتے ہیں. اب سننے والا عوام نہیں فرق کر سکتا کہ قرآن کی آیت کون سی تھی اور اس کی تفسیر کون سی تھی یا حدیث کون سی تھی، سب ایک ہی ٹون میں. کسی نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا اسٹوڈینٹس میں سے کہ ایک صاحب نماز تراویح پڑھا رہے تھے اور اس میں گا گا کے کوئی مثنوی پڑھ رہے تھے کہ لوگ پیچھے، کیونکہ قرآن کے حافظ نہیں تھے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ قرآن ہی کے لہجے میں ہل ہل کر کسی اور شاعر کا کلام جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عربی میں گالیاں بھی دے رہا تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی حدیث سنا رہا ہے یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. تو ایسی کوئی مضمون حرکت کہ جس سے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. قرآن پڑھنے کے انداز میں اور غیر قرآن میں فرق رکھیں. اب دیکھیں قرآن کی کتابت جو ہے یہ بھی بالکل مختلف ہے. قرآن پڑھنے کا جو سٹائل ہے عربی میں وہ دیگر عربی سے مختلف ہے، حتیٰ کہ حدیث بھی آپ اس طرح تلاوت کر کے نہیں پڑھتے. تو یہاں خاص طور پر ریڈنگ سٹائل پہ بات ہو رہی ہے. بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب کو اپنی زبان کو موڑ کے اس طرح پڑھتا ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ کہ لوگ سمجھے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوتا، کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. آپ سب جو آئندہ قرآن کی تعلیم دیں، جب وہ تعلیم دینے لگیں تو کسی بات کو پیش کرتے وقت اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیں کہ کوئی بات اگر یہ کہہ کے کوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو، اگر حدیث کوئی کوٹ کر رہے ہیں تو واقعی وہ حدیث ہو، کسی عام بات کو حدیث نہ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث 70 روات میں بیان کی ہے متواتر کے درجے کی، وہ ہے من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص کوئی جھوٹی بات مجھ پر گھڑے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ شاعر کی بات ہے، کسی فلسفی کا کلام، اور آپ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑی چیز بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حدیث میں آیا، یا یہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا. وہ مجھے پرسنلی ایک شخص نے، کوئی وظیفے کی کتاب سے معلوم نہیں کون سا درود لکھا ہوا تھا، اسے مجھے کہا کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، اور میں کبھی اس ٹیکسٹ کو دیکھوں کبھی اس کی شکل کو دیکھوں کہ یہ کیا پوچھ رہی ہے مجھ سے. ایک عام ان پڑھ شخص بھی جو قرآن کی ریڈنگ کا عادی ہو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو عربی عبارت ہے یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا سٹائل مختلف ہے. حدیث پڑھنے والا پہچان سکتا ہے کہ یہ عام عربی نہیں ہے، وہ خاص چیز ہے، خاص سٹائل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا. لیکن ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا وہ خود پی ایچ ڈی تھی، تو افسوس ہوتا ہے بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت پر کہ ہماری یہ ساری اجنبیت ہمارے دین کے ساتھ ہی کیوں رہ گئی. ہمیں آخر سینس کیوں نہیں کہ ہمارے رب کی بات کیا ہے، ہمارے نبی کی بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے اجنبی کیوں ہیں. ماں تو اپنے گنگے بچے کی زبان بھی پہچانتی ہے، تو ایک مسلمان اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخر کیوں نہیں پہچانتا؟ کیوں اجنبیت ہے؟ اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں.
تو یہاں ان لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے جو کسی بھی کلام کو اللہ کا کلام بتائیں، کسی کی بات کو نبی کی بات بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے حالانکہ وہ نہ ہو. کبھی اپنے بچوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، کسی انسان پہ روک جھاڑنے کے لیے ہرگز کوئی جھوٹی بات قرآن یا حدیث کہہ کے نہ بتائیں کسی کو. کوئی مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ اپنے اوپر کیوں ایک وبال لیتے ہیں کسی کی بھلائی کرتے کرتے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور ایسے لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ آپ اللہ کے ذمے کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں.